السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، دنیا بھر سے سعودی عرب پہنچنے والے تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں نے اتوار کے روز حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات کیا. اس رکن اعظم کی ادائیگی کے دوران ہی عازمین حج نے خطبہ حج بھی سنا. آج پاکستان میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 68ویں برسی پوری عقیدت و احترام سے منائی گئی، اور امریکہ 11 ستمبر کو کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی منا رہا ہے. اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان اور جنوبی ایشیا.
امریکہ میں دہشت گرد حملوں کے 15 سال مکمل. انسداد دہشت گردی کے بین الاقوامی اتحاد میں شامل ملک پاکستان اب بھی مختلف چیلنجز کا شکار. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارتی کشمیر میں تازہ تشدد، 250 کے قریب لوگ زخمی. پیلٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں نابینا ہونے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ان سے خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہیں، وہ عید نہیں منائیں گے. میں ہوں یوسف جمیل. سرے سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
افغان تجارتی اشیاء کی واہگاہ کے راستے بھارت برآمد پر کوئی پابندی نہیں، پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے انسدادی پولیو مہم کا مقامی انچارج ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بلوچستان میں غیر رسمی تعلیم کے فروغ کے لیے امریکی ادارے کی معاونت سے 1000 مراکز قائم کرنے کا فیصلہ. کوئٹہ سے میں ستار کاکٹ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں نے امریکہ میں 11 ستمبر کو کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی کے موقع پر مختلف جگہوں پر تقریبات ہوئیں. ہم اس سلسلے میں خصوصی رپورٹیں آپ تک پہنچائیں گے. اور جنوب مشرقی ترکی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان اس وقت جھڑپیں ہوئیں جب حکومت نے اعلان کیا کہ 28 بلدیاتی اور ضلعی منتخب میئرز کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. دنیا بھر سے سعودی عرب پہنچنے والے تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں نے اتوار کے روز حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات کیا. اس رکن اعظم کی ادائیگی کے دوران ہی عازمین حج نے خطبہ حج بھی سنا، جس کے دوران امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ دہشت گردی کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کو ہی نہیں، دہشت گردی کو کسی بھی قوم یا دین سے نہیں جوڑا جا سکتا. دہشت گردی ایک فتنہ ہے اور پوری دنیا کو اس فتنے کا سامنا ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے علماء کو بھی مؤثر انداز میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ عدل و انصاف اسلام کے سر کا تاج ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور خون حرام ہے. ایک انسان کو قتل کرنے والے نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور ایک انسان کو بچانے والے نے پوری انسانیت کو بچایا. اسی دوران سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں اتوار کے روز غلاف کعبہ بھی تبدیل کر دیا گیا. سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی شاہد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سال غلاف کعبہ میں اللہ اکبر کی 4 کندلوں کا اضافہ کیا گیا ہے. غلاف کعبہ پر 2.2 کروڑ ریال خرچ ہوئے. یہ رقم سعودی عرب کے حکمران شاہ سلطان بن عبدالعزیز نے بطور ہدیہ ادا کی، جبکہ سعودی عرب نے حج کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے. اس موقع پر شام سے آنے والے زائرین اپنے ملک میں قیام امن کی دعائیں کرتے رہے. شام کے افراد کی ایک بڑی تعداد حج کے انتہائی اہم دن یوم عرفات کے موقع پر جبل رحمت پر اکٹھی ہوئی اور خدا سے اپنے ملک میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی ختم ہونے کی دعائیں کی، جس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 11 ملین بے گھر ہوئے ہیں. ایران نے اس سال حج کا بائیکاٹ کیا ہے. اور آئیے اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں پاکستان میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 68ویں برسی پوری عقیدت و احترام سے منائی گئی. مختلف تنظیموں اور تعلیمی اداروں نے خصوصی تقریبات اور سیمینار کا انعقاد کیا، اور برصغیر کے مسلمانوں کی گراں قدر خدمات انجام دینے پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح 1947 میں پاکستان کی تشکیل کے قریب 1 سال بعد 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے تھے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ سنیے.
اتوار کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے موقع پر کراچی میں مزار قائد پر گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ سمیت دیگر سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات اور عوام نے بھی حاضری دی. مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی برسی کے موقع پر قائد کے مزار پر حاضری دی. فاتحہ خوانی کی گئی اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ قائد اعظم کی برسی کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے اپنے پیغام میں قائد اعظم کو دنیا کا عظیم اور ایک مدبر سیاستدان قرار دیتے ہوئے کہا کہ تحریک آزادی قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور مدبرانہ قیادت کی عکاس تھی۔ محقق عقیل عباس جعفری نے وائس آف امریکہ سے قائد اعظم کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے کہا،
ایک دفعہ ایک مقدمہ تھا قائد اعظم اس زمانے میں، غالباً 1500 روپے شاید پر ڈے ان کی فیس تھی وکیل کے طور پہ اپیئر ہونے کی۔ کلائنٹ تھا اس میں، جناب میرے پاس یہ 15,000 روپے اور میرے پاس ٹوٹل اماؤنٹ یہی ہے، اس میں 15,000 روپے جمع کرا دیے تھے قائد اعظم کے پاس، اور 3 دن میں اس کا فیصلہ ہو گیا۔ 4,500 روپے قائد اعظم نے کاٹے اور اس کو 10,500 روپے واپس کر دیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ بھائی میرا آپ سے معاہدہ تھا کہ میں
پر۔ عقیل عباس جعفری کا مزید کہنا تھا کہ جب وہ قائد اعظم کی پاکستان کے بارے میں سوچ کا مطالعہ کرتے ہیں اور آج کے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کو زیادہ وقت نہ مل سکا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ ملک کی خدمت کر سکیں، پھر یہ کہ پاکستان کو اس کا آئین بہت دیر سے ملا، آج تک جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ بھی نہ ہو سکا اور یوں پاکستان وہ نہ بن سکا جو اسے بننا چاہیے تھا۔ مزید یہ کہ آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اور یوں ابھی بہت کام باقی ہے جس کے بعد پاکستان در حقیقت قائد اعظم کا پاکستان بن سکے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور اسی سلسلے میں قائد اعظم کی برسی کے سلسلے میں ہم ایک خصوصی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، جسے آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں اسد حسن۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملے سے پوری دنیا ہی وسیع تر پیمانے پر متاثر نہیں ہوئی بلکہ اس کا پاکستان اور اس کے معاشرے پر بھی وسیع تر اثرات مرتب ہوئے۔ اس تباہ کن واقعے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بھاری دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد پاکستان ابھی تک اقتصادی اور انسانی زندگیوں کے حوالے سے ایک بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں مزید تفصیلات سنیے۔
امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گرد حملوں کو اتوار کو 15 سال مکمل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد شروع کی گئی انسداد دہشت گردی کی جنگ کے اثرات اب بھی نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ اس لڑائی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے ملک پاکستان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس وقت کے وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو جنگ میں پوری طرح سے شریک ہونے سے قبل اس کے مضمرات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔
ہم چونکہ امریکہ کے ساتھی تصور کیے جانے لگے کھلے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیز اس وقت تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لی جاتی اس کے پروز اینڈ کونس، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر راستہ نکالا جا سکتا۔ جو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے 15 سال بعد، وہ غالباً اس سے بدتر شاید نہ ہو سکتی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہوم گرون ٹیررزم ہے وہ اس کو ایک کاز مل گیا کہ ہم نے جو ہے امریکہ جو ہے وہ دشمن ہے ہمارا، وہ اس نے حکومت پاکستان جو ہے اس کو بھی پوری طرح شامل پایا۔
اس جنگ میں ایک دہائی سے زائد عرصے تک شامل رہنے والے ملک پاکستان کو اندرونی سطح پر بھی بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا اور سیکیورٹی فورسز سمیت اس کے ہزاروں شہری موت کا شکار ہوئے، جبکہ معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اقتصادی امور کے ماہر اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں شریک ہونے سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکے جو کہ صف اول کے اتحادیوں کو حاصل ہونے چاہیے تھے۔
تو اکنامک گروتھ چاہیے تھی یہاں پہ، امپلائمنٹ جنریشن چاہیے تھی یہاں پہ، اپرچونیٹیز چاہیے تھی، ہوپ چاہیے تھا۔ تو ہمارے ساتھ تو دنیا نے کوئی اس قسم کی نہیں کیا تعاون، کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹس کوئی نہیں نظر آتے، کوئی بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز نظر نہیں آتی۔ باقی دیکھیں نا، جب یورپ اور فار ایسٹ میں اس طرح کی ہوئی تھی واقعات تو اکانومی پہ بڑا توجہ دیا گیا تھا ان ایریاز پہ۔
افغانستان سے تمام بین الاقوامی افواج اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے اپنے وطن واپس جا چکی ہیں، لیکن اب ایک معاہدے کے تحت لگ بھگ 12,000 بین الاقوامی فوجی یہاں مقامی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت کے لیے تعینات ہیں۔ گو کہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ اب پہلے جیسی منظم تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن 2 سال قبل ہی داعش نامی شدت پسند گروپ نے مشرق وسطی میں سر اٹھایا اور اسے عالمی امن کے لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے امریکہ سمیت مختلف ممالک اس کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے افغان تجارتی اشیاء پر واہگہ کی سرحدی راستے بھارت برآمد کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے یہ بات افغانستان کے صدر اشرف غنی کے اس بیان کے رد عمل میں کہی جس میں اشرف غنی نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان نے واہگہ کے راستے افغان تجارتی سامان کو بھارت لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے. انہوں نے واہگہ کے سرحدی راستے کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کو خبردار کیا تھا کہ بصورت دیگر اسلام آباد کے لیے ان کے ملک کے راستے وسط ایشیا ملکوں تک تجارتی سامان لانے اور لے جانے کی سہولت ختم ہو جائے گی. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ پاکستان مستقل بنیادوں پر افغانستان کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں کو استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے باہمی تجارت کے معاہدے میں بھارت شامل نہیں، اس کے باوجود بھی پاکستان نے واہگہ کے راستے افغان تجارتی اشیاء کی بھارت کو برآمد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. ادھر افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ سڑک کے کنارے ایک بم پھٹنے سے ایک صوبائی پولیس سربراہ ہلاک اور کم سے کم 3 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گئے. مشرقی صوبے ننگرہار میں عہدیداروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے جنرل زورا زاہد ہسراک ضلع میں انسداد بغاوت کے لیے کی جانے والی کارروائی کی قیادت کر رہے تھے جب ان کی گاڑی سڑک کے کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی. طالبان کے ایک ترجمان نے کہا کہ گروپ نے بم نصب کیا تھا اور دعویٰ کیا کہ جنرل زاہد کے ساتھ متعدد سیکیورٹی گارڈ بھی ہلاک ہو گئے. ادھر بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں اتوار کے روز بدامنی کے 65ویں دن جنوبی پلوامہ سمیت وادی کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں 250 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے. سری مہاراجا ہری سنگھ ہسپتال میں آنکھوں کے امراض کے بستروں پر موجود درجنوں کشمیری نوجوانوں میں سے ایک عدنان کا کہنا ہے کہ ان کی عید اس روز ہوگی جب کشمیر آزاد ہو جائے گا. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری بدامنی کے دوران جو شہری زخمی ہوئے ہیں ان میں 600 سے زائد وہ نو عمر اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں جن کی بینائی آنکھوں میں چھرے لگنے سے متاثر ہوئی ہے یا ان کے جسموں کے دوسرے اہم اعضاء خراب ہوئے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں باقی ماندہ زندگی جسمانی ناقصی کی حالت میں گزارنا پڑے گی. عید کی آمد آمد ہے لیکن متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے. سری نگر کے مہاراجہ ہری سنگھ اسپتال کے امراض چشم سے متعلق وارڈ میں زیر علاج کشمیری نوجوان عدنان کا کہنا ہے کہ اس کی عید اس دن ہوگی جب کشمیر آزاد ہوگا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر بھارتی حفاظت دستوں کی طرف سے کی گئی پیلٹ گن فائرنگ کے دوران کئی چھرے عدنان کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اس کی بینائی متاثر ہوئی ہے. سلیمہ نامی ایک خاتون نے جس کے بیٹے کی بینائی چھرے لگنے سے متاثر ہوئی ہے کہا اس کے اپنے الفاظ میں، عید خوشی کا نام ہے، ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے. اس نے الزام لگایا کہ حفاظت دستے نجی مکانوں میں زبردستی گھس کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور مکینوں کو پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی بلا وجہ زد و کوب کیا جاتا ہے جو سڑکوں پر چل رہے ہوتے ہیں. محمد اسماعیل نامی شہری نے جو ایک ایسی مقامی رضاکار تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے جو زخمیوں اور تیمارداروں کو ادویات اور کھانا مفت فراہم کر رہی ہے، بتایا کہ انہوں نے گھر جا کر اپنے کنبے کے ساتھ عید منانے کی بجائے یہ دن زخمیوں اور تیمارداروں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے. محمد اسماعیل نے کہا، ہم یہ عید ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سادگی کے ساتھ اور حسب حال منائیں گے. بھارتی کشمیر میں احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا یہ 65ویں دن تھا. عید الاضحیٰ جو منگل سے شروع ہو رہی ہے کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہنے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے لوگوں سے سہ روزہ تہوار کو نہ صرف انتہائی سادگی سے منانے کے لیے کہا ہے بلکہ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس دوران بھی بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں مظاہروں، احتجاجی دھرنوں اور لانگ مارچ کرنے کا عمل جاری رکھیں. عہدیداروں نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا جس میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیوں کا نفاذ بھی شامل ہے. بھارتی کشمیر کے پولیس سربراہ کے راجندر کمار نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، شرپسندوں کو امن امان کو خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. عید خوشیوں کے اظہار کا موقع ہے اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کو مذہبی عقائد اور رسوم کے مطابق یہ دن منانے سے روک لے. عید کو اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں لیکن مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باوجود وادی کشمیر میں کہیں بھی وہ روایتی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے جو ماضی میں اس موقع پر دیکھنے کو ملتا تھا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
امریکہ 11 ستمبر کو کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی منا رہا ہے. القاعدہ کے دہشت گردوں نے 11 ستمبر 2001 کو مسافر بردار جہاز اغوا کر لیے اور پھر انہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں اور واشنگٹن کے قریب پینٹاگون کی عمارتوں سے ٹکرا دیا. ایک تیسرا جہاز پینسلوانیا کے دیہی مضافات میں گر کر تباہ ہو گیا. صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں 8:46 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. یہ وہ وقت تھا جب اغوا کیے گئے 4 جہازوں میں سے پہلا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا تھا. صدر براک اوباما نے اس کے بعد پینٹاگون میں ہونے والی ایک تقریب میں ان حملوں میں جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یاد ہے اور ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے کہ تقریباً 3,000 خوبصورت زندگیاں انتہائی ظالمانہ طور پر ہم سے جدا کر دی گئیں. ان میں سے یہاں سے بھی 184 مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے جب سے سب سے کم عمر محض 3 سال کے تھے. ہم ان لوگوں کی جرات و بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی جن کو وہ جانتے تک نہ تھے. ہم اس قوت کے لیے دعاؤں میں اور تشکر میں متحد ہیں جس نے ہمیں ان 15 برسوں میں مضبوط کر دیا، اور ہم اس محبت اور یقین کی تجدید کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک امریکی خاندان کے طور پر اکٹھا کیا ہے. صدر نے امریکہ کے استحکام کی دعاؤں کے ساتھ اپنے خطاب کا اختتام کیا. نیو یارک کے شہریوں نے مینہٹن کے زیریں علاقے میں تعمیر نو کا عمل تو دیکھ لیا. یہ تعمیر نو عمارتوں کی تکمیل کے بعد بھی جاری رہے گی. علاقے کے مکین اور سیاح کہتے ہیں کہ شہر پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس ہوتا ہے، تاہم بہت سو کے نزدیک روزمرہ کی زندگی اس حملے کے بعد ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے رامون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسی جگہ تعمیر ہوا ہے جہاں کبھی ٹوین ٹاورز یعنی جڑواں ٹاورز ہوا کرتے تھے. نئی عمارت پہلے والے ٹاور سے بھی اونچی ہے اور شہر کی جانب سے مزاحمت اور مضبوطی کی علامت ہے. اس کے باوجود کہ شہر کے زخم بھر چکے ہیں، مقامی شہریوں اور شہر کا دورہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر اور دنیا 9/11 سے پہلے جیسی نہیں رہی. کرسٹوفر جوہانسن سویڈن سے آئے ہوئے ایک سیاح ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں پوری دنیا اس سے زیادہ محفوظ نہیں ہے جتنی کہ وہ 9/11 سے پہلے تھی. میرے خیال میں بدتر حالات ہیں. نریان راما کرشن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے. ان کے الفاظ ہیں، جہاں بھی جاؤں مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، تاہم بدقسمتی سے یہ چیزیں کبھی بھی کہیں بھی رونما ہو سکتی ہیں. 9/11 میموریل میوزیم کے اندر موجود سیاح سال 2001 کے دہشت گرد حملے کے دنیا پر اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں. میوزیم کی ڈائریکٹر ایلس گرین والڈ کا کہنا ہے کہ اس سال 9/11 کی برسی کے موقع پر گراؤنڈ زیرو پر ہونے والی پیش رفت اہم ہے.
You have magnificent new towers that are standing. You have tower 3 rising. You have the new transportation.
ان کے الفاظ ہیں، آپ انتہائی شاندار 3 نئے ٹاورز یہاں دیکھ سکتے ہیں. شاندار ٹرانسپورٹیشن کا مرکز قائم ہوا ہے اور یہ شاندار یادگار بھی موجود ہے، لہذا یہ جگہ اب یادگار اور نئی زندگی کی علامت ہے. رائن ٹیلر نیو یارک کے شہری ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے آج زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اشتعال انگیزی پہلے سے زیادہ ہے، علیحدگی پسندی پہلے سے زیادہ ہے. نیو یارک ہی کے شہری ایریل کوریل کے خیالات مختلف ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ ہم انتہائی سیکیورٹی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور جیسے کوئی ہے جو اس ساری ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی ہے جو ہمارا خیال رکھے ہوئے ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام نے کہا ہے کہ شام کی حکومت نے فائر بندی کا وہ معاہدہ قبول کر لیا ہے جو اس کے اتحادی روس اور امریکہ کی مدد سے طے پایا. ادارے نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حلب میں مخالفانہ کارروائیاں روک دی جائیں گی. تاہم یہ اطلاع بھی ہے کہ شامی حکومت کے جنگی طیارے ملک بھر میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر بمباری کرتے رہے، جبکہ ہفتے کے روز باغیوں نے حکومت کے قبضے والے علاقوں پر گولہ باری کی جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. ہفتے کے روز ترکی اور شام کے ایک کلیدی اپوزیشن گروپ نے امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والے فائر بندی سے متعلق ایک پیچیدہ اور جزوی طور پر خفیہ معاہدے کی حمایت کا عہد کیا تھا. اس کی شرائط کے مطابق شام میں پیر کے دن سے ملک بھر میں فائر بندی ہو جائے گی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو آنے کی اجازت ہوگی. ترک وزارت خارجہ نے، جس نے گزشتہ ماہ اپنی فوج شام میں داخل کی تھی، ہفتے کی صبح جنیوا میں طے پانے والے معاہدے اور فائر بندی کی 5 سالہ جنگ کے خاتمے کے طویل المدت سیاسی حل کے طور پر حمایت کی. شام کی اپوزیشن فورسز معاہدے کا خیر مقدم کر رہی ہیں، تاہم انہیں اس پر شبہ ہے کہ یہ برقرار رہ سکے گا. وہ باور کرتے ہیں کہ روس اور شامی فوجیں اس سے پہلے کے معاہدوں پر قائم نہیں رہیں. شامی اپوزیشن کی مذاکرات کی اعلی کمیٹی کے باسامہ قدمانی نے ایک بیان میں کہا کہ دمشق پر ماسکو کا دباؤ اس حکومت کو پابند بنانے کا واحد راستہ ہے. جنیوا معاہدے کی خبروں سے حلب میں جہاں باغیوں کے علاقوں میں فوجی حکومتی حملے جاری ہیں کوئی فوری اثر نہیں پڑا, اور حکومتی فوجیں فائر بندی سے پہلے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں. جنوب مشرقی ترکی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان اس وقت جھڑپیں ہوئیں جب حکومت نے اعلان کیا کہ 28 بلدیاتی اور ضلعی منتخب میئرز کو تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ تبدیلیاں کرد اکثریت والے قصبوں میں ہوئیں. ترک وزارت داخلہ نے کہا کہ جن عہدیداروں کو ہٹایا گیا ان پر ایسی تنظیموں سے مشتبہ تعلقات رکھنے کا شبہ ہے جن کو حکومت دہشت گرد تنظیمیں خیال کرتی ہے. اپنے منصب سے ہٹائے جانے والے عہدیداروں میں 24 کے بارے میں کردستان ورکرز پارٹی کے ساتھ تعلقات کا شبہ ہے, جبکہ 4 کے رابطے گولن مہم سے بتائے جاتے ہیں جس پر جولائی میں ناکام بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے. اس بغاوت کے دوران 270 سے زائد افراد مارے گئے تھے. شمالی کوریا کی طرف سے پانچویں جوہری تجربے کے بعد امریکہ پیانگ جانگ پر یک طرفہ طور پر مزید تعزیرات عائد کرنے پر غور کرا ہے. شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سنگ کم نے ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے علاوہ امریکہ اور جاپان دونوں جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر یک طرفہ کے ساتھ ساتھ دو طرفہ اور سہ فریقی اقدامات پر غور کریں گے, تاہم انہوں نے ان اقدامات کی تفصیل بیان نہیں کی. کم نے جاپان کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد دیے گئے بیان میں پیانگ جانگ کے طرز عمل کو عدم استحکام کا موجب قرار دیا. اور امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی طبیعت ناساز ہو گئی اور انہیں نیو یارک میں 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریب میں اچانک چھوڑ کر جانا پڑا. لیکن بات کو ان کی انتخابی مہم کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ بہتر ہیں. انتخابی مہم کی طرف سے بتایا گیا کہ انہیں گراؤنڈ زیرو پر شدید گرمی محسوس ہوئی, لیکن اس وقت تک وہ 90 منٹ تقریب میں شامل تھیں. طبیعت کی ناسازی پر ان کی سیکرٹ سروس نے انہیں ان کی صاحبزادی کے اپارٹمنٹ پر چھوڑ دیا. کچھ گھنٹے آرام کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ سے نکلیں, ایک بچے کو پیار کیا اور راہی گروں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے روانہ ہو گئیں. کلنٹن نے روانگی پر کہا کہ وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں اور نیو یارک کا ایک خوبصورت دن ہے. کروشیا میں نئی حکومت منتخب کرنے کے لیے سال میں دوسری مرتبہ ووٹنگ ہو رہی ہے. ایگزٹ پول کی پیشگوئی کے مطابق امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے, جس کے نتیجے میں ایک ایسی نئی حکومت کی تشکیل کا امکان ہے جسے بہتر کارکردگی کی ادائیگی میں مشکلات درپیش ہوں گی. یورپی یونین کے اس حالیہ رکن ملک میں اس وقت انتخابات کا اعلان ہوا جب پارلیمان کو توڑ دیا گیا. یہ انتخابات ایک سال سے بھی کم وقت میں دوسری بار ہو رہے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. پندرہ سال پہلے امریکہ کا محکمہ دفاع دہشت گرد حملے کی زد میں آیا. امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 77 کو اغوا کر کے پینٹاگون سے ٹکرا کر تباہ کر دیا گیا. اس حملے میں طیارے میں سوار تمام افراد اور اس عمارت میں کام کرنے والے 125 افراد مارے گئے. پینٹاگون کے لیے وائس آف امریکہ کی کارلا بیب نے محکمہ دفاع میں کام کرنے والے دو ایسے افراد سے بات کی جن پر اس حملے نے اپنے نقش ہمیشہ کے لیے چھوڑے. اپنی اس رپورٹ میں وہ ہمیں ان کی کہانی ان کے اپنے الفاظ میں سنوا رہی ہیں اور ہمیں 9/11 سے متعلق پینٹاگون کی یاد گھر پر لے جا رہی ہیں جو ان لوگوں کی یاد میں تعمیر کی گئی جنہوں نے اس روز اپنی جانیں قربان کر دیں جس نے دنیا کو ہمیشہ بدل دیا. مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
11 ستمبر 2001 کو پینٹاگون پر حملے کے موقع پر سی این این کے ایک رپورٹر جیمی میکنٹائر اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں,
You know, I always feel like this is sacred ground. I stood here on September 11th.
میں ہمیشہ اسے ایک مقدس مقام کی طرح محسوس کرتا ہوں. میں یہاں 11 ستمبر کو موجود تھا. 11 ستمبر کو سی این این پر دکھائی جانے والی جیمی میکنٹائر کی ایک رپورٹ سے ایک اقتباس, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب سے کچھ دھواں بلند ہو رہا ہے. اپنی ان یادوں کو تازہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں, اور اس شخص کے لیے جو اس صورتحال سے گزرا ہو, یہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کا ایک طرح سے اہم ترین لمحہ ہے. 11 ستمبر کو سی این این پر دکھائی جانے والی جیمی میکنٹائر کی ایک رپورٹ سے ایک اور اقتباس,
Which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon.
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورا طیارہ پینٹاگون کی عمارت کی ایک سمت سے ٹکرا کر تباہ ہوا ہے. یہ الفاظ تھے سی این این کے رپورٹر جیمی میکنٹائر کی ایک رپورٹ سے. محکمہ دفاع کی اہم تنصیب پر دہشت گرد حملے میں اپنی جانیں گنوانے والوں کی یادگار 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں,
There were 184 people that were killed in the Pentagon, 125 in the building and 59 on the plane. My brother-in-law, who's a DC homicide cop, was able to walk through the building because he knew people in the FBI.
Pentagon par hamle mein 184 afraad halak hue the, jinme se 125 log imarat ke andar the aur 59 tayare par sawar the. Mera biradar nisbati, jo DC homicide police ka ehlkar tha, wo imarat ke andar se nikalne mein kamyab ho gaya tha kyunki wo FBI ke ehlkaron ko janta tha. اور اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں خراب ترین صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت کوئی بھی عمارت کے اندر پھنسا ہوا نہیں تھا اور اگر اس وقت لوگوں کو باہر نہیں نکالا جاتا یا حملے کے بعد غالباً پہلے 4 یا 5 گھنٹوں کے اندر نہیں نکالا جاتا تو لوگ باہر نہیں آ سکتے تھے. نامہ نگار جیمی میکنٹیئر کہتے ہیں
To see this building, which is such an iconic structure and almost looks like a fortress, to see part of it just crumble down into
اور اس عمارت کو دیکھ کر جس کا اس انداز کا ایک علامتی ڈھانچہ ہے اور جو تقریباً ایک قلعے کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اس کے ایک حصے کو گر کر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے دیکھنا اور ان بہت سے لوگوں کے بارے میں احساس کرنا جو عمارت کے اندر اور طیارے میں ہلاک ہو گئے, یہ ان دنوں میں سے ایک دن تھا جب آپ یہ محسوس کر سکتے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے. یہ الفاظ تھے نامہ نگار جیمی میکنٹیئر کے. 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں
My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11. I do this to honor my brother's memory and to honor all the people who died here so we never forget them and remind people about what happened that day.
میرا بھائی ڈیو, میرا چھوٹا بھائی, پینٹاگون پر 11 ستمبر کے حملے میں مارا گیا تھا. میں اپنے بھائی کی یاد میں اور ان تمام لوگوں کی یاد میں یہاں آتا ہوں جو یہاں مارے گئے تھے تاکہ ہم انہیں کبھی نہ بھولیں اور لوگوں کو یہ یاد دلائیں کہ اس روز یہاں کیا ہوا تھا. ایک بار پھر 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کے الفاظ
When you first walk in, that is the, essentially the zero lines. So you basically come up to and it's got September 11th, 2001, the time of the attack, 9:37 a.m.
اور جب آپ پہلی بار یہاں آتے ہیں تو یہ زیرو لائن ہے, تو آپ بنیادی طور پر یہاں پر قدم رکھتے ہیں اور یہ 11 ستمبر 2001 ہے اور حملے کا وقت ہے صبح 9:37. 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک بتاتے ہیں
First couple of benches you see and you start to figure this out, if this is 2001, you'll see a 1998 age marker there.
آپ شروع میں کچھ بینچ دیکھتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں. اگر یہ 2001 ہے تو آپ یہاں 1998 کی عمر کا نشان دیکھیں گے. آپ اس کے متعلق جاننا شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک 3 سال کی چھوٹی بچی تھی اور اس کا نام تھا ڈینا فاکنبرگ, جو یہاں اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور طیارے میں ماری گئی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یاد کے بینچ کا رخ پینٹاگون کی جانب ہے, کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں اور اس کے بینچ کے آخر میں اس کا نام پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں آسمان ہے, جو یہ پہلو نمایاں کرتا ہے کہ ڈینا فلائٹ 77 پر ہلاک ہوئی تھی. 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر اس حملے میں ہلاک ہونے والے اپنے بھائی ڈیو کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line, which signifies the year that he was born. And when I read his name and look and see the Pentagon in the background, that signifies someone who died in the Pentagon and in the building.
یہ اصل میں میرے بھائی ڈیو کا بینچ ہے. یہ 1961 کی عمر کے ہندسے پر رکھا ہوا ہے, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جب وہ پیدا ہوا تھا. اور جب میں اس کا نام پڑھتا ہوں اور اس کے پس منظر میں پینٹاگون دیکھتا ہوں تو وہ ایک ایسے شخص کو نمایاں کرتا ہے جو پینٹاگون کی عمارت کے اندر مارا گیا تھا. 9/11 کے حملے سے متعلق پینٹاگون کی یادگار کے صدر جیمز لیچک اس یادگار پر رکھے گئے بینچوں کی ترتیب کے بارے میں کہتے ہیں
The benches are also arranged according to the flight path of the plane into the building.
ان بینچوں کو عمارت کی جانب طیارے کی پرواز کے راستے کے مطابق بھی ترتیب دیا گیا ہے. اس سے ایک طرح سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ طیارہ کہاں ٹکرایا تھا. اس یادگار کا ڈیزائن بنانے والوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جو کسی دوسری جگہ جیسی نہ ہو, کیونکہ 11 ستمبر کا دن بھی کسی دوسرے دن جیسا نہیں ہے. تو یہ یادگار خاندان کے افراد اور سیاحوں کو یہ احساس دلاتی ہے. یہ الفاظ تھے پینٹاگون کی یادگار کے صدر جیمز لیچک کے. 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ اس یادگار کو بہتر بنانے اور اس حملے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی کہانیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی خاطر ایک وزٹر سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہا ہے. اس یادگار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے یا مجوزہ وزٹر سینٹر کے لیے عطیہ دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ voanews.com پر جائیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسی ماں سے جن کے بیٹے سلمان ہمدانی کو امریکہ بھر میں 11 ستمبر کے ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حملے کے ابتدائی دنوں میں سلمان کے لاپتہ ہو جانے کے بعد ایسے شکوک بھی پیدا ہو گئے تھے کہ کہیں حملہ آوروں سے ان کا کوئی تعلق تو نہیں۔ شہناز عزیز سے طلعت ہمدانی کی گفتگو سے کچھ اقتباس۔
ہماری ان مہمان کی آواز آپ ہر ہفتے میرے پروگرام میری کہانی کی تھیم میں سنتے ہیں، اور بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے، اور میں انہیں بتاتی ہوں کہ یہ آواز طلعت ہمدانی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم طلعت سے بات کریں، لیجیے ایک بار پھر اس آواز کو سنتے ہیں اور طلعت سے کچھ اور باتیں۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
We'll see a building falling down and jump inside.
I saw the plane hit the building.
Best I can describe, Salman, you and I can see other people's pain, but he could feel their pain. It's a difference to see someone in pain and to feel. And once you feel someone's pain, there's no way you will not reach out to help.
Bhi maine suna apni awaaz تو دل اداس ہو گیا میرا بالکل، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ابھی بہت سٹیبل ہوں، ایم اداس نہیں ہوں اتنی جتنی اس وقت تھی۔ اور سلمان بہت اچھا، ہاں وہ یہاں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک آئیڈینٹیٹی کرائسس ہے، تو وہ تو بالکل ہو گیا ہے۔ وہ 13 مہینے کے میں اس کو یہاں لے کر آئی تھی کراچی سے February 1979 میں، اور وہ بالکل ایک امریکن بچہ تھا، بہت اچھا، نرم دل، کمپیشنیٹ، کائنڈ، ہمبل، بہت ہی عاجزی، اس میں عاجزی کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور بڑا ہوتا ہوئے وہ اس کی جو ہمدردی ہے، جو اس کا نازک دل ہے، وہ سب نظر آتا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ بچوں کی مدد کرتا تھا، جانوروں کی مدد کرتا تھا، پرندوں کی کرتا تھا، بہت ہی نرم دل کا، مطلب میں کہتی ہوں اس کی روح فرق تھی جی۔ ہم دوسرے کا دکھ دیکھتے ہیں، وہ دوسرے کا دکھ اس کی روح محسوس کرتی تھی۔ تو وہ ناممکن تھا کہ وہ اس دن وہاں پہ 9/11 کے دن ٹوین ٹاورز پہ نہ جاتا۔ اس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ تھا، وہ پریکٹسنگ جسے کہتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتا تھا، قرآن اس نے انگلش میں پڑھا تھا، مسجد وہ جاتا تھا نماز پڑھنے کے جمعے کے جمعے اپنے جاب سے، اور جب چھوٹے تھے تو میرے ہسبینڈ ان کو لے کے جاتے تھے۔ بہت ہی پیٹریوٹک تھا
جی۔ وہ میڈیکل اسکول میں جانا چاہتا تھا، میں نے کہا ایسا کر بیٹا، پاکستان جا کے پڑھ لے، وہاں سستا ہوتا ہے۔ کہتا نہیں، ڈاکٹر بنوں گا تو امریکن سوئل پہ ہی بنوں گا۔
میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں اس دن کے بارے میں بتائیں، 11 ستمبر کے، جب وہ اپنے گھر سے نکلے سلمان۔
September 11 کی صبح 3:15 آخری ہماری ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی۔ صبح پھر میں جاب پہ چلی گئی چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ منگل کا دن تھا اور بہت ہی خوبصورت دن تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کرسپی کلیئر ڈے ہے، اٹس اے بیوٹیفل ڈے۔ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب یہ دن اتنا برا ہو جائے گا کہ تاریخ میں ہی یہ کالا دن کہلائے گا۔ اس کے بعد سلیم نے فون اٹھایا اور وہ رو رہے تھے، اور ان کا پہلا جملہ یہ تھا، ماں نے، میرا سلمان وہاں پہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، سلمان وہاں پہ ہو نہیں سکتا، وہ وہاں کام نہیں کرتا۔ یہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن تھا، اور سلمان کی نوکری 65 اسٹریٹ اور یارک ایونیو پہ تھی۔ آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 4-4.5 میل دور۔ کہنے لگے نہیں، ایک بلڈنگ گر گئی ہے، اور بس ہم نے اتنی ہی بات کری تھی تو سلیم نے بولا کہ میں نے دوسری بلڈنگ بھی گر رہی ہے۔ تو جب وہ دوسری بلڈنگ گری تو میں اور میرے شوہر، ہم دونوں رو رہے تھے، اور یہ وہی ٹاور ہے جہاں پہ سلمان کے ریمینز ملے تھے، جہاں پہ اس کے لاش کے ٹکڑے ملے تھے۔ پھر ہم بس سب جنے اس کو فون کرتے رہے، اس نے فون اٹھایا نہیں۔ پھر 4 بجے اس کے دفتر سے کنفرمیشن ہو گئی، یہ کنفرمیشن ہو گئی کہ وہ جاب پہ نہیں پہنچا
جی۔
بہرحال پھر ہم چلے گئے وہاں پہ، ہاسپٹل گئے، باڈیز آ رہی تھی اور انجرڈ لوگ آ رہے تھے، اور وہ جو ہاسپٹل ہے وہ ہر دو گھنٹے سے فون جنریٹ کر رہا تھا۔ تو 4-5 گھنٹے وہاں لگ گئے، لیکن اس میں سلمان کا نام نہیں تھا کسی بھی لسٹ میں۔ بس پھر ہم گھر آ گئے، گھر آ کے پھر نیکسٹ ڈے پھر ہم گئے، انہوں نے کہا تھا کہ آرمری پہ آ کے اپنا نام لکھواؤ جو بچہ مس ہو رہا ہے۔ और अपना डी एन ए दे दो. तो हमने जाके फिर अपना नाम लिखवा दिया, दोनों माँ बाप ने अपना डी एन ए दे दिया, सलमान के बारे में बता दिया. उसके बाद फिर ये सुनने में आया था कि भाई बहुत सारे मुसलमानों को, मर्दों को बिटवीन दी एजेस ऑफ 15 से लेकर 35 साल के लोगों को, मर्दों को उठा लिया गया है. तो हमने कहा शायद उसमें होगा, और वो उम्मीद बहुत अच्छी थी. उसके बाद फिर दो पुलिस वाले घर आए, उन्होंने हमसे, मैंने पूछा तुम लोग क्यों आए हो, एक खातून थी लेडी और एक दूसरा, कहेंगे नहीं हम सबके पास जा रहे हैं जिन जिन के लोग मिसिंग हो गए 9/11 से.
अच्छा.
तो मैंने कहा ठीक है, वो चले गए. फिर हमने उमरे पे जाने का फैसला करा. उसके बाद फिर जब हम लोग उमरे से वापस आए तो कांग्रेसमैन का मैसेज था कि हमको कॉन्टेक्ट करो, हमारे पास सलमान की इन्फॉर्मेशन है. तो जब उसको कॉन्टेक्ट करा एंकरमैन को, तो उसने बोला कि थोड़ी सी उसने इन्वेस्टिगेशन करी कि सलमान कैसा था, क्या करता था, उसको एंथ्रेक्स बनाना आता था. मैंने कहा वो केमिस्ट्री मेजर था, डेफिनेटली उसको एंथ्रेक्स बनाना आता था. बहरहाल तो वो दो तीन गुफ्तगू में उसको तसल्ली हो गई कि भाई ये गलत खबरों अखबार में जो आया था, इट वॉज स्पेकुलेशन जो थी वो गलत थी. और उसके बाद जो है कांग्रेसमैन एंकरमैन हमारा इतना अच्छा सिंसियर फ्रेंड बन गया, मैं आपको बता नहीं सकती. तो ये जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ये सानिया हुआ ही नहीं था या बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, सानिया हुआ था. डिस्क्रिमिनेशन हर मुल्क में की नौयत फर्क है, होती हर जगह है. हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. हाँ, यहाँ पे 9/11 की वजह से इस्लाम जो है इस मुल्क में एक बहुत ही वायलेंट तरीके से उसने अपने आप को रिवील किया था अटैक्स के जरिए, जिसमें तकरीबन 3,000 अमेरिकन मर गए और 60 मुसलमान थे उसके अंदर.
किस तरह फिर ये क्लियर हुआ मामला पूरा, किस तरह वाजे हुआ कि सलमान जो है 9/11 पे मदद करने गए थे?
उनको उसके बॉडी पार्ट मिल गए ना, उनको बॉडी पार्ट मिल गए थे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, 23, 24, 25, 26. हमने मेडिकल एग्जामिनर के पास गए 20 मार्च को. पुलिस वालों ने आके बताया कि भाई तुम्हारे बॉडी, बच्चे की बॉडी कंफर्म हो गई है. तो हम गए तो हमने पहले पूछा उनका कब बॉडी मिली थी. उन्होंने बोला 23 और 26 अक्टूबर के दरमियान जब हम खाना काबा में थे. 5 अप्रैल को हमने उसका फ्यूनरल रखा था वो उसी मस्जिद में मैनहट्टन में जहाँ वो बच्चा जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता था. अच्छा. और वो अमेरिकन फ्लैग के अंडर ही गया. बहुत ही मेरा बच्चा बहुत ही, मैं यही कहती हूँ कि इतने लोग मरे तकरीबन 3,000, जो नाम इस बच्चे ने पैदा किया है वो उनमें से कोई और नहीं कर सका. जो इसने इज्जत रखी है ना सिर्फ अपने खानदान की, अपने खून की, अपनी कंट्री की, अपने मजहब की, इंसानियत की उसने रखी है इज्जत.
क्योंकि बाय चॉइस वो वहां था, वो तो मतलब उसकी तो ड्यूटी भी नहीं थी अगर देखा जाए सिवाय इंसानियत के.
बिल्कुल बिल्कुल. कांग्रेसमैन एंकरमैन आया था, उसने बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट पेश करा, कलीग्स के साथ बात करी और बोला कि बहुत अजीम इंसान था. कोई एक अमेरिकन फ्लैग भी दिया उसने. और ब्लूमबर्ग ने ये बोला कि जब पूरी दुनिया बर्निंग टावर्स आग गिरते हुए और टावर से भाग रही थी दूर, ये आप, तुम्हारा बेटा उसमें गया बचाने के लिए, तो उसने बोला शुक्रिया मिसेज हमदानी, तुमने सिटी ऑफ न्यूयॉर्क को अपना बच्चा दिया. मेरे बच्चे की बहुत इज्जत थी, ये मैं बिल्कुल नो गिला नहीं कर सकती कि उसकी फ्यूनरल अच्छा नहीं. बहुत शानदार अमेरिकन फ्लैग के अंदर NYPD ने उसको फ्यूनरल दिया था. क्या कहूँ, उसने मुझे, पहला बेटा था मेरा, तो एक खुशियाँ दी ये मदरहुड क्या होता है, लेकिन साथ साथ में आखिरी सांस तक का दुख भी दे गया.
और 9/11 के बाद आइए अब आपको पाकिस्तान से कुछ, पाकिस्तान के बारे में कुछ रिपोर्टें सुनवाते हैं. जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट भी पेश की, 11 सितंबर यानी आज बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफात भी है. कायदे आजम की शख्सियत और उनकी कायदाना सलाहियतों से मुतल्लिक हमारे साथी असद हसन ने मिस्टर जिन्ना के नक्कादों और उनके मददा तजियाकारों से गुफ्तगू की है. आइए सुनते हैं कुछ इंटरव्यूज.
प्रोफेसर ARM सलीम के दवाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपकी वाबस्तगी है. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں، آج ان کی برسی ہے. آپ کے خیال میں اگر ان کے قائدانہ جو خصوصیات ہیں اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں، لیڈرشپ کریکٹرسٹکس کے بارے میں آپ کا انالیسس کیا بنتا ہے؟ کیسی پرسنالٹی آپ کے سامنے اجاگر ہوتی ہے ان کی؟
دیکھیے، میرے خیال سے جناح صاحب کی جو پلس پوائنٹ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو بھی ان کا گول تھا غلط یا صحیح، اس کے اوپر وہ مضبوطی سے اور استقلال سے جمے رہے اور وہ انہوں نے حاصل کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویکنس مجھے بہت محسوس ہوتی ہے، تو یہ کہ انہوں نے یہ یا تو یہ ڈکلیئر کر دیا ہوتا کہ صاحب یہاں پر پریسیڈینشل سسٹم ہوگا، اب تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ ویسٹ منسٹر ماڈل اور پارلیمنٹری سسٹم کی بھی بات کرتے رہے، اور انہوں نے ساری طاقت جو تھی وہ گورنر جنرل کے ہاتھ میں رکھی. وہ بیک وقت گورنر جنرل تھے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، وہ کیبنٹ منسٹر بھی تھے، ان کے ساتھ میں کئی پورٹ فولیوز بھی تھے، وہ پارٹی کے پریسیڈنٹ بھی تھے اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بھی وہ چیئرمین تھے یا پریسیڈنٹ تھے، جو بھی تھے.
تو ہمیں بھارت کے اندر کیا ماڈل نظر آیا؟
ہاں، یہ بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے، نہرو نے یہ سمجھ لیا کہ اس ملک میں پارلیمنٹری سسٹم قائم ہونا ہے، تو انہوں نے اسی ڈائریکشن میں انسٹیٹیوشن کو مضبوط بنایا اور اسمبلی کا پریسیڈنٹ کسی اور کو بنوایا، پریسیڈنٹ کسی اور کو بنایا اور پارٹی پریسیڈنٹ کسی اور کو چنا. تو جو ڈیموکریسی میں جو پارلیمنٹری سسٹم میں جو انسٹیٹیوشن میٹر کرتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کو انہوں نے ڈیمیٹیج دیا، لیکن جناح صاحب نے تو سب اپنے ہاتھ میں کنسنٹریٹ کر لیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک پاکستان جو ہے وہ اس پٹری پر لوٹ نہیں پایا.
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح، ان کے لیڈرشپ کریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے گفتگو سنی، اس سے پہلے سلیم کے دوائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، ان کا کرٹیسزم بھی آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے. آپ اپنی رائے دیجیے گا، کتنے بڑے لیڈر تھے 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر، اور جن شارٹ کمنگس کا تذکرہ پروفیسر سلیم کے دوائی نے کیا ہے، ان کے خیال میں ان کو بھی رسپونڈ کیجیے گا.
دیکھیے، قائد اعظم جو ہیں ایک کیریزمیٹک لیڈر تھے، اور انڈیپینڈنس موومنٹ کی لاسٹ فیز میں کیریزما اور کیریزمیٹک لیڈرشپ نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے، جس میں لوگوں کو مکمل اعتماد تھا. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے گورنر جنرل کا عہدہ لیا، جس پہ بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ تو ایک تو یہی تھی کہ مسلم لیگ کے پاس اس طرح کے ایکسپیرینس لیڈرشپ موجود نہیں تھی جو کانگریس کے پاس تھی. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی، جو سب سے اہم وجہ ہے، کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن دونوں ملکوں کے جوائنٹ گورنر جنرل بننا چاہتے تھے، یہ پرپوزل تھی، اور لہٰذا اس پرپوزل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی عام دوسرے لیڈر کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. قائد اعظم کا جب نام پیش کیا گیا برٹش گورنمنٹ کو، تو انہوں نے اس کو قبول کیا. اور اگر کسی دوسرے لیڈر کا، لیاقت علی خان کا یا نازم الدین کا نام ہوتا، تو شاید یہ قابل قبول نہ ہوتا. تو یہ ایک مخصوص صورتحال تھی. قائد اعظم نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ 1948 کے شروع میں، جب پاکستان مسلم لیگ جو تھی انڈین مسلم لیگ سے دسمبر 47 میں علیحدہ ہوئی، اور انہوں نے وہ لیڈرشپ نہیں ایکسپٹ کی، قائد اعظم پارٹی نہیں تھے جنوری 1948 سے. تو اس طرح یہ معاملہ چلے، اگر قائد اعظم کی ڈیتھ اتنی ارلی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، میں اس بحث کے زیادہ جزیات میں تو نہیں جانا چاہتا، موٹے موٹے پوائنٹس ہیں کہ کیسا پاکستان چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. کچھ کے نزدیک وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ چاہتے تھے، جب دو قومی نظریے کی بات ہوتی ہے اس پس منظر میں. آپ کے خیال میں قائد اعظم کا ویژن کیا تھا پاکستان کے بارے میں؟ کیسی ریاست ان کے سامنے تھی؟
دیکھیے، قائد اعظم نے پاکستان کا جو کیس پریزنٹ کیا تھا وہ ہوم لینڈ کانسیپٹ تھا. یعنی انہوں نے کبھی اپنی تقریر میں یا مسلم لیگ نے انڈیپینڈنس سے پہلے کبھی یہ آرگومنٹ نہیں دی کہ وہ سیپریٹ ملک چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام خطرے میں ہے، وہ مسلمانوں کو خطرے میں سمجھتے تھے، اس لیے ہوم لینڈ کانسیپٹ پہ یہ تھا. دیکھیے، قائد اعظم کے جو سوچ تھی وہ انسپائرڈ تھے اسلام کے جو
جو سوشل جسٹس اکویلٹی کے جو پرنسپل اور رول آف لا کے پرنسپل تھے, اور وہ اس زمانے میں اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے جن کو ہم ماڈرنسٹ مسلم کہا کرتے تھے. آج کے زمانے میں ماڈرنسٹ مسلم کی ٹرم اتنی عام نہیں ہے, اس زمانے میں یہ تھی. اور ماڈرنسٹ مسلم کا مطلب یہ تھا اس زمانے میں, جس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی فال کرتے تھے, کہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایتھیکل فاؤنڈیشن ہے, جو مورل بیسس ہے سوسائٹی کا, وہ اسلام کی ٹیچنگ اور پرنسپل سے حاصل کیا جائے گا.
ڈاکٹر صاحب, آخری سوال, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی جو قیادت کا عرصہ ہے وہ دو صدیوں پہ محیط ہے. 19ویں صدی میں ایک نوجوان محمد علی جناح سامنے ہیں, ایک وکیل کے طور پہ مقدمہ فائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ تحریک آزادی کے طور میں ہیں لیکن وہ پرو انڈیا ہیں, پرو کانگریس ہیں. اس کے بعد پھر 20ویں صدی کے اندر وہ پاکستان کے دائی بن کے سامنے آتے ہیں, بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں, لیڈرز ہیں ان کے عرصے میں, نہرو صاحب نظر آتے ہیں, گاندھی صاحب سب سے بڑا نام ہے, اسی طرح مسلم اکابرین کے اندر بڑے بڑے نام ہیں. جب اتنے بڑے ناموں میں قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ دیکھتے ہیں تو کہاں نظر آتے ہیں آپ کو وہ؟
ان کا قد کاٹ دوسرے لیڈروں سے کافی ہمیں بڑا نظر آتا ہے. دیکھیے, ان کے ہاں ٹرانزیشن ہے کہ وہ انہوں نے کیریئر کی ابتدا 1906 میں کانگریس کے ممبر کے طور پہ کی تھی. 1913 میں وہ مسلم لیگ کے ممبر بنے, اور 1920 تک یہ دونوں پارٹیز کے ممبر تھے. 1920 میں انہوں نے کانگریس چھوڑ دی, صرف مسلم لیگ کے لیے انہوں نے کام کیا. اور یہ جو ٹرانزیشن ہے کہ آل انڈیا فریم ورک سے مسلم رائٹس اور انٹرسٹ اور آئیڈینٹی کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, کہ اور بھی بہت سے لیڈر اسی ٹرانزیشن سے گزرے ہیں, اقبال بھی اسی ٹرانزیشن سے جو ہے گزرا ہے, سید احمد خان بھی اسی ٹرانزیشن سے گزرے ہیں, مولانا محمد علی جوہر بھی اسی ٹرانزیشن سے گزرے, یہ پولیٹیکل ایکسپیرینس تھا.
بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب. اور سامعین, اس وقت اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں. رانا صاحب, ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے لیڈرشپ کریکٹرسٹکس کے بارے میں, لیکن خاص طور پہ میڈیا کے ریفرنس میں میرا آج آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے دن جب ہم پاکستانی چینلز دیکھ رہی ہیں تو ہمیں رن ڈاؤن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی بہت کم نظر آتی ہے. ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح ان کے دن کو یاد رکھے ہوئے ہیں, ان کے جانے کے اس دن کو, لیکن پاکستانی میڈیا میں, چینلز میں ہمیں یہ چیز اتنی ہائی لائٹڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیا وجوہات ہیں؟
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا وہ میڈیا نہیں رہا جسے ہم کو پاکستانی میڈیا کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ماڈل کا عدالت میں پیش ہونا صبح سے شام تک جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی جس نے اس ملک کو بنایا, جس نے اپنی جان دے دی اس ملک کے بیماری میں کام کر کر کے, ہم اسے بھول بیٹھے ہیں. میں بڑی شرمندگی ہے, میں خود بطور پاکستانی بڑا شرمندگی کا شکار ہوں, اور آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی دور سے بیٹھ کے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. میں تو بڑا آپ کے سامنے گلٹی فیل کر رہا ہوں, ایمانداری کی بات ہے. میں حیران ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس نے اپنی پوری لائف اتنی لیوش گزاری ہے, اتنی قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے آخری دن اپنے گزارے, اور انہوں نے سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں بنا. اس سے بڑی کیا کسی لیڈر کی عظمت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتے مر گئے لیکن انہوں نے سرکاری خزانے کا ایک پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے.
ملک کی نظام کی ریاست کی ڈائریکشن طے کرنے میں وہ کس حد تک کامیاب ہے؟
قائد اعظم نے دیکھیں شروع میں ہی پاکستان کی ڈائریکشن جو تھی وہ کلیئر کر دی تھی. بیوروکریسی کا جو ان کا خطاب تھا, اور جس میں انہوں نے یہ بیوروکریسی کو کہا تھا کہ آپ عوام کے خادم ہیں, آپ عوام کی خدمت کے لیے ہیں, رول کرنے کے لیے نہیں ہیں. اس سے بالکل کلیئر ڈائریکشن تھی کہ یہ ملک کس طرح چلنا چاہیے اور وہ بیوروکریسی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ اسارن صاحب.
ابھی آپ اسد حسن کی رپورٹ سن رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی 68ویں برسی کے موقع پر. خصوصی رپورٹ آپ کے لیے پیش کی گئی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. کچھ اور آپ کو رپورٹیں سنواتے ہیں پاکستان سے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے تاجروں کو اپنی مصنوعات واہگہ بارڈر کے ذریعے بھارت پہنچانے سے نہیں روکا, اور یہ کہ افغانستان کے لیے بھارت سے تجارت کے لیے واہگہ بارڈر کھلا ہے. تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے افغان تجارتی اشیاء پر واہگہ کے سرحدی راستے بھارت برآمد کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے یہ بات افغانستان کے صدر اشرف غنی کے اس بیان کے رد عمل میں کہی جس میں اشرف غنی نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان نے واہگہ کے راستے افغان تجارتی سامان کو بھارت لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے واہگہ کے سرحدی راستے کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کو متنبع کیا تھا کہ بصورت دیگر اسلام آباد کے لیے ان کے ملک کے راستے وسط ایشیائی ملکوں تک تجارتی سامان لانے اور لے جانے کی سہولت ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ پاکستان مستقل بنیادوں پر افغانستان کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں کو استعمال کرنے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کے عزم کا پاس کرتے ہوئے انہیں تجارتی راہداری میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ نفیس زکریہ نے کہا کہ اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے باہمی تجارت کے معاہدے میں بھارت شامل نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے بقول پاکستان نے واہگہ کے راستے افغان تجارتی اشیاء کی بھارت کو برآمد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ پشاور یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان، افغانستان اور بھارت سمیت تمام ملکوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے بقول سرحدیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
تو لگاتار بیلنس رکھیں گے تو پورے ساؤتھ ایشیا کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے مسائل جو انڈیا کے، افغانستان کے، پاکستان میں ہیں، سب میں یکساں ہیں اور ان کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے کہ سارے خطے کے ممالک مل کر کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مخاصمت، کشیدگی اور پچیدگی سے مسائل بڑھیں گے، مسائل کم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارت کے اوپر، بھارت کا پاکستان کے اوپر، افغانستان کا پاکستان کے اوپر، سب کا اوپر انحصار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔
اگرچہ اسلام آباد نے کابل پر پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، تاہم گزشتہ ماہ صوبہ بلوچستان میں چمن کے مقام پر واقع سرحدی راستے کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب سرحد پار افغان علاقے میں کچھ افراد نے پاکستان مخالف نعرے لگائے اور پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا۔ تاہم دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان بات چیت کے بعد باب دوستی نامی اس سرحدی گزرگاہ کو لگ بھگ دو ہفتوں کی بندش کے بعد کھول دیا گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی پولیس نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ شمال مغربی علاقے میں مسلح افراد نے پولیو کے انسداد کی مہم کے ایک انچارج ڈاکٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جو ویکسینیشن کی ٹیموں پر مہلک حملوں کے ایک سلسلے میں تازہ ترین حملہ ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک گروپ جماعت الاحرار نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بلوچستان کی حکومت پناہ گزینوں سے متعلق امریکی تنظیم اے آر سی کے ساتھ ایک میمورینڈم پر دستخط کرے گی جو غیر رسمی تعلیم کے صوبائی محکمے کو صوبے بھر میں 1000 مرکز قائم کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرے گی تاکہ صوبے بھر میں 15 سے 16 سال کی عمروں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو جو کسی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی حکومت صوبے میں ناخواندہ بچوں کو تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک امریکی ادارے، امریکن ریفیوجیز کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، جس کے حکام کے بقول خدوخال ترتیب دیے جا چکے ہیں۔ یہ امریکی ادارہ صوبے بھر میں 1000 مراکز قائم کرنے میں مالی اعانت فراہم کرے گا، جن میں ہزاروں بچے بنیادی تعلیم سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ بلوچستان کے محکمہ سماجی بہبود کے شعبہ خواندگی اور غیر رسمی تعلیم کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر محمد اسلم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت صوبے میں لگ بھگ 20 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمر میں اسکولوں سے باہر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تعداد پر قابو پانے کے لیے حکومت نے مختلف اقدام شروع کیے ہیں اور امریکی ادارے سے معاہدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔
اے آر سی ہے، امریکن ریفیوجیز کمیٹی، ان کے ساتھ بھی ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ نان فارمل کے حساب سے وہ ہمیں کوئی 1000 سینٹر دینا چاہتے ہیں، جس میں ایک ہزار کا مطلب ہے کہ کوئی ہم 35-40 ہزار ایسے بچ ان کو بھی اس سے مستفید کر سکتے ہیں۔
پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے اور یہاں خاص طور پر تعلیم اور صحت کے شعبے میں سہولتوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں صوبائی وزیر تعلیم رحیم زیارتوال نے ایک تقریب میں یہ انکشاف کیا تھا کہ اسکول جانے والے تقریباً 60% بچے پرائمری یا مڈل کی سطح تک پہنچتے پہنچتے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ 45% میٹرک سے پہلے ہی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔ بلوچستان میں معیار تعلیم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں تقریباً 5,000 سے زائد سرکاری اسکول ایسے ہیں جو صرف ایک کمرے پر مشتمل ہیں اور ان میں ایک ہی استاد دستیاب ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تحت صوبائی حکومت نے جاپان کے ایک غیر سرکاری ادارے سے معاہدہ کیا اور اس کی معاونت سے تعلیمی مراکز قائم کرنے کے علاوہ اساتذہ کی بھرتی کا کام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غیر رسمی تعلیم کے محکمے کا آغاز 1992 میں کیا گیا تھا اور اس وقت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یعنی یونیسکو کی مدد سے 130,000 افراد کو تعلیم دی جا چکی ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
15 سال قبل 11 ستمبر 2001 کو دہشت گردوں نے ایک مسافر بردار طیارے کو ہائی جیک کر کے نیو یارک شہر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 3,000 افراد ہلاک ہوئے، جس میں تقریباً 19 ملکوں کے مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی کے نواح میں واقع امریکی وزارت دفاع کی عمارت پینٹاگون پر بھی حملہ کیا۔ ایک اور مسافر بردار طیارے کو پینسلوینیا کے میدانوں میں ٹکرا دیا کیونکہ اس طیارے میں سوار مسافروں نے مزاحمت کی اور دہشت گردوں کو کسی اور جگہ کو نشانہ بنانے سے باز رکھا۔ اس دن ساری دنیا کا نقشہ بدل گیا، اس لیے نہیں کہ اس دن 3,000 افراد ہلاک ہوئے یا یہ حملہ امریکہ کی سرزمین پر ہوا، بلکہ اس لیے کہ دہشت گردوں کے ایک گروپ نے ادھادند اور بلا تفریق شہریوں کے ٹھکانوں کو بے دریغ نشانہ بنایا۔ اس حملے میں جو افراد ہلاک ہوئے ان کا تعلق مختلف قومیتوں، مختلف عمروں اور مختلف مذاہب سے تھا۔ ان سے دہشت گردوں کو کچھ بھی مطلوب نہ تھا اور نہ انہوں نے قاتلوں کو کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ انہیں صرف اس لیے موت کی نیند سلا دیا گیا کہ دہشت گردوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ایسوں کو نشانہ بناتے ہیں جو ان سے لڑنے کی کم سے کم صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ مہذب لوگوں کے دلوں میں خوف اور دہشت پھیلاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے پوری عالمی برادری کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور نفرت اور ظلم کی آئیڈیالوجی کے برخلاف آزادی اور جمہوریت کو فروغ دیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 11 ستمبر امریکی محکمہ خارجہ میں کام کرنے والے ہم سب لوگوں کے لیے صدمے اور دکھ کا واقعہ ہے۔ ہم سب ان مردوں، عورتوں اور خواتین کے لیے احترام کے جذبات رکھتے ہیں جنہیں 2001 میں قتل کیا گیا۔ 4 سال پہلے 11 ستمبر کو لیبیا میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں جو امریکی ہلاک ہوئے، ہم ان کو بھی آج یاد کر رہے ہیں۔ ان میں سفیر کرس اسٹیونس، سین اسمتھ، گلین ڈورٹی اور ٹارین وڈس شامل ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے مزید کہا کہ یہ بہادر اور اپنے کام سے مخلص پیشہ ور لوگ تھے جو اپنے ملک کی طرف سے دوسروں کی آزاد زندگی، عظمت اور امن کو قائم رکھنے کے لیے ان کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دوستوں اور مخالفوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دہشت گرد امریکہ کو کبھی ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ دہشت گرد مشکلات اور مصائب تو پیدا کر سکتے ہیں، مگر وہ ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا سکتے ہیں۔ امریکی خواہ اپنے ملک میں ہوں یا بیرون ملک، اس مشترکہ المیے نے ہم کو مزید متحد کر دیا ہے۔ ہم اور زیادہ مستعد ہو گئے ہیں۔ صرف 11 ستمبر کو ہی نہیں بلکہ سال کے تمام دنوں میں ہمارا عزم اور ارادہ مزید مستحکم اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی،
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے،
میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے ایڈیٹر شہناز عزیز تھی میرے ساتھ پروڈیوسر تھی گل رخ اور انجینئر مشل ڈوبنس کی بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیں گے آپ ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں نہ صرف رائے دیجیے بلکہ تجویزیں اور مشورے بھی ارسال کیجیے ہمیں امید ہے آپ ہماری ان نشریات کو پسند کرتے ہیں ہماری نشریات جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے لیکن بہجت کو اجازت دیجیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ